من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضران حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید قرآن حمید سورہ نساء سے آیت نمبر 174 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ ماہ مقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بطور خاص مسلمانان عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، آپ کی محافل میلاد منعقد کرتے ہیں اور بے شمار اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس جمعے میں اور ربیع الاول شریف کے آنے والے جمعوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، اس لیے کہ محفل میلاد کہتے ہی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں، حضور کی تشریف آوری کے واقعات بیان کیے جائیں، حضور کے کمالات آپ کے خصائص بیان کیے جائیں، یہی محفل میلاد ہے. اور ہم اور آپ اس جمعے کی برکت کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں تو یقیناً یہ دوہرا ثواب ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا ذکر صرف یہی نہیں کہ ہم اور آپ کرتے ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ازل میں عالم اروا کا ایک اجلاس بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر اور ایک عہد اور ایک پیمان لیا. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ درج ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اے گروہ انبیاء, اور حضور سے فرمایا کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یاد کرو اس بات کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک عہد لیا, ایک میثاق لیا, اور وہ میثاق کیا تھا کہ ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے کچھ عطا کروں, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اور اس کے بعد ہمارا وہ معزز رسول تشریف لائے اور اس بات کی تصدیق کرے جو تم لے کر آئے, تو فرمایا لا تؤمنن به, تو اے گروہ انبیاء تم ضرور ضرور ان کی مدد کرنا, ولا تنصرن به, اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا. اور اس کے بعد فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ بَعْلِكُمْ اِسْرِ, اے گروہ انبیاء کیا تم نے ہمارا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی, ہم اقرار کرتی ہیں کہ ہم نے یہ تیرا بھاری ذمہ اٹھا لیا. تو اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ اب تم ایسا کرو کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. کس بات کی گواہی دے؟ اس بات کی گواہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے, ہم ان کی نصرت کریں گے, ہم ان کی مدد کریں گے. اور اس کے بعد رب کریم نے صرف کسی پر فرض نہیں کیا, بلکہ فرمایا کہ وانا معکم من الشاہدین, تم تو ایک دوسرے پر شاہد بن جاؤ اور میں تم سب پر شاہد ہوں, میں تم سب پر گواہ ہوں. اور اس کے بعد فرمایا فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون, اب اس کے بعد اگر کسی نے گویا سستی کی اور اس بات سے ہٹ گئے تو وہی خسارے والوں میں سے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا اجلاس بلایا, ان کی ارواح کا ایک اجلاس بلایا, اور اس کے بعد ان کو یہ تاکید کی کہ جب ہمارا وہ معزز رسول تشریف لائے تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت اور ان کی مدد کرنا. یہ رب کریم نے اہتمام اور انتہام فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کا. تو آئیے ہم اور آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے کیا کمالات تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا, اس میں سے کچھ عرض کریں گے. آیت مقدسہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے دنیا میں بسنے والوں, اے لوگوں, تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی, وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن نور اتارا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں واضح دلیل سے مراد, برہان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور روشن نور سے مراد, نورم مبینہ سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے. اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان فرمایا, دلیل فرمایا, ایک واضح دلیل بیان کیا. تو آپ جانتے ہیں کہ دلیل کسی نہ کسی دعوے کی ہوتی ہے, اگر کوئی دعویٰ کیا جائے تو دعوے پر دلیل قائم کی جاتی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ یہ واضح دلیل ہے, تو پھر دعویٰ کیا ہے, حضور کس بات کی دلیل ہے؟
فرماتے ہیں کہ حضور نے آنے کے بعد یہ کہا کہ محمد رسول اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، یہ حضور کا دعویٰ تھا اور اس پر دلیل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خود ہی اس کی دلیل ہے۔ علماء فرماتے ہیں تم نے سورج کو نہیں دیکھا، سورج کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ آفتاب کا آنا ہی آفتاب کے وجود کی دلیل ہے، آفتاب کا موجود ہونا آفتاب کے وجود کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دلیل ہے، اور کیوں نہ ہو کہ حضور کے چہرے اقدر کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ جب دیکھا میری دل کی دنیا بدل گئی، فوراً میں ایمان لے آیا۔ اور انہوں نے کہا کہ حضور کے چہرے کو جب دیکھا تو دل نے یہ گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور کے چہرے کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا، حضور کے چہرے کو تو ابو لہب نے بھی دیکھا، پھر وہ کیوں ایمان نہیں لائے؟ علماء فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا چمگادڑ کو، کہ چمگادڑ کو دن میں سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، سورج تو آفتاب اور سورج تو گویا اپنی چمک کے ساتھ، اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، لیکن چمگادڑ کو دن کے وقت میں سورج کی روشنی نظر نہیں آتی۔ فرماتے ہیں کیا اس میں سورج کا کوئی قصور ہے؟ کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے کہ اسے اس روشنی میں سورج کی روشنی دن میں نظر نہیں آتی، تو یہ چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو لہب ابو جہل ان کی آنکھوں کا قصور تھا، اور فرماتے ہیں کہ واللہ ابو جہل اور ابو لہب نے اور ان جیسے اور لوگوں نے کبھی محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں، ان کی آنکھ نے تو جب بھی دیکھا محمد ابن عبداللہ کو دیکھا۔ اگر انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بھی دیکھا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ سورج کو اگر چمگادڑ کی آنکھ نہ دیکھے سورج کی روشنی کو، یہ اس کی آنکھ کا قصور ہے اور سورج پر کوئی الزام نہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اکثر ایسا نورانی تھا کہ انہیں دیکھ کر آدمی ایمان لے آتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برہان ہے، واضح دلیل ہے اپنے اس قول کی کہ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول، خود حضور کی ذات اس پر دلیل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رب کریم نے جب انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے دعوے پر دلیل قائم کرنے کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو معجزہ عطا فرمایا کہ ایک عطا دے دیا، عطا اگر پتھر پر مارے تو اس میں چشمہ جاری ہو جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت دی اور یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دے جب باہر نکالتے وہ چمکتا ہوا ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مردوں کو جلا دیا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نبی کو جو معجزہ ملا وہ تمام کے تمام معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے گئے، اور نہ صرف یہ کہ وہ معجزات عطا فرمائے بلکہ ان کے علاوہ اور بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ہم ایک ایک کر کے بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے کون کون سے معجزات عطا فرمائے، کیسی بلندی اور کیسا مقام عطا فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الشفا میں اسے نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت وہاب ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے کیسی عقل عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں کا مطالعہ کیا، 71 مستند کتابوں کا مطالعہ کیا، اور میں نے ہر کتاب میں یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے کیسی عقل عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں بسنے والے ہر آدمی کی عقل کو لے لیا جائے اور ان کی عقلوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک سے اگر موازنہ کیا جائے تو تمام دنیا کے لوگوں کی عقل ریت کا ایک ذرہ ہوگی، اور اس پوری دنیا میں جتنے ریگستان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کی مثال وہ ریگستان ہے دنیا کے، اور جتنے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں تمام کی عقل ایک ریت کا ذرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مثال بنے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اس لیے کہ مکھی ہر پاک ناپاک شے پر، ہر اچھی اور بری چیز پر بیٹھ جاتی ہے، اسی لیے رب کریم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر مکھی بیٹھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور سایہ کو بہت ایک الگ بات ہے، اس سے بڑھ کر ہم بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ یہ سایہ کیوں نہیں تھا؟ علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی توضیح بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کا سایہ لطیف ہوتا ہے اور اس کا جسم کثیف ہوتا ہے، جسم کثیف ہوتا ہے اور سایہ اس کا لطیف ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم کسی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ تو دیوار کا جب سایہ پڑے گا تو سایہ چونکہ لطیف ہوتا ہے تو آپ کے جسم پر اس سے کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کوئی وزن محسوس نہیں کرتے، لیکن اس کے مقابلے میں یہی دیوار خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر آ جائے تو آدمی کی ہڈی پتلی ایک ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دیوار جو ہے وہ کثیف ہے اور اس کا سایہ لطیف ہے۔ اگر کسی درخت کے سائے میں آپ کھڑے ہو جائیں، سایہ لطیف ہے، درخت کثیف ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہر شے سے زیادہ لطیف ہے، اس لیے حضور کا سایہ نہیں۔ اس لیے کہ سایہ بھی ہوتا تو وہ بھی لطیف، اور حضور کا جسم اقدس بھی لطیف، اس لیے حضور کا سایہ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہاں اس بات کو اور کیا، اس بات کو آپ نے کبھی توجہ دی کہ جب فرمایا جاتا ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، ہم مان لیتے ہیں یہ بھی بہت بڑا کمال کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے دولت کڑے سے باہر تشریف لائے تو کیا لباس زیب تن نہیں کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ لباس تو زیب تن کیا ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور برہنہ تشریف لائے، حضور نے لباس زیب تن کیا ہوتا، امامہ شریف آپ کے سر پر ہوتا، چادر دوشے اقدس پر ہوتی، عطا یا تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی۔ فرماتے ہیں نالین پہنے ہوئے ہوتے تو کیا ان اشیاء کا بھی سایہ نہیں تھا؟ فرماتے ہیں کہ حضور کا تو سایہ نہیں تھا، جس شے کو حضور استعمال فرماتے اس کا بھی سایہ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے جو جو معجزات عطا فرمائے وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے اعلیٰ و ارفع تھے۔ ہم موازنہ نہیں کرتے، ان انبیاء کرام کے معجزات بھی بہت بڑے کمال کا باعث تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو معجزہ عطا کیا اس کا کمال ملاحظہ فرمائیے کہ رب کریم نے کیسی فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے سماعت فرمایا کہ رب کریم نے یہ معجزہ عطا فرمایا، آپ اپنا دست اقدس اپنے گریبان میں ڈالتے، بغل میں ڈالتے، اور جب دوبارہ باہر نکالتے وہ ایک چمکتا ہوا ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے؟ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال بہت بڑا کمال ہے کہ ہاتھ گریبان میں ڈالے باہر نکالے تو چمکتا ہوا ہو، یہ اپنے طور پر بہت بڑا کمال ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کو جن کا نام حضرت عسید تھا، ان کے چہرے پر اپنا دست اقدس پھیرا، ان کے سینے پر اپنا دست اقدس پھیرا۔ حضرت عسید کہتے ہیں کہ واللہ اس کے بعد جس اندھیری جگہ پر میں گیا میرا چہرہ اتنا روشن ہو گیا کہ سارا اندھیرا کافور ہو جاتا اور سارا کمرہ اور علاقہ روشن ہو جاتا. آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا دست حق پرت روشن ہو گیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو ہاتھ لگا دے وہ ید پیدا ہو جاتی ہے, وہ ید پیدا کی طرح چمکنے لگ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کمالات ہیں. حضرت یوشع ابن نون رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کریم نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کہیں جہاد کر رہے تھے, کفار مشرکین سے جہاد میں مصروف تھے, جمعہ کا دن تھا اور شام ڈھلنے کو تھی. حضرت یوشع ابن نون کی شریعت میں ہفتے کے دن صرف اور صرف عبادت کی جاتی تھی, جہاد جیسی شے بھی نہیں کی جاتی اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے. حضرت یوشع ابن نون نے دیکھا کہ جہاد طویل ہوتا جا رہا ہے, پتا کہ ہم قریب نہیں پہنچ رہے اور جمعہ کا دن ڈھلنے والا ہے. آپ نے رب کریم سے التجا کی کہ اے مولا, ہفتے کے دن ہم صرف عبادت کریں گے, اس جمعہ کے دن کو کچھ تو بڑھا دے, آج سورج غروب ہونے سے روک دے اور دن جب بڑھ جائے گا ہم پتا حاصل کر لیں گے اور ہفتے کے دن ہم اور عبادت کریں گے. چنانچہ اس دن کو بڑھا دیا گیا, سورج غروب نہیں ہوا یہاں تک کہ حضرت یوشع ابن نون نے اپنے مخالفین پر فتح حاصل کر لی. اس کے بعد سورج غروب ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوشع ابن نون کی دعا سے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا. اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب معراج سے واپس آئے, صبح کفار نے اعتراضات کی بوچھار گویا اعتراضات لگانا شروع کر دیے کہ آپ کا جو بیان ہے یہ عقل میں آنے والا نہیں, اور اعتراض پر اعتراض. کسی جانب سے یہ سوال ہوا, ہمارا ایک قافلہ ملک شام سے روانہ ہوا, آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اتنی دور کا سفر کیا تو بتائیے وہ قافلہ مکہ مکرمہ کب پہنچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدھ کے دن وہ قافلہ پہنچ جائے گا. چنانچہ بدھ کے دن انتظار ہو رہا ہے, سورج غروب ہونے کے قریب ہے, قافلہ نہیں پہنچا. کفار مشرکین ٹھٹا اور تمسخر کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا بدھ کو قافلہ پہنچ جائے گا, ابھی تک قافلہ نہیں پہنچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ مولا قافلہ نہیں پہنچا, رب کریم نے سورج کو روک دیا. جس وقت تک کہ قافلہ مکہ مکرمہ نہیں پہنچا اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا. تو آپ نے دیکھا حضرت یوشع بن نون کو جو کمال عطا ہوا وہی کمال حضور کو بھی عطا ہوا, اور حضور کو تو کمال کس طریقے سے عطا ہوا, ایک یہ مثال. دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقام صحبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زانوں پر لیے ہوئے ہیں, حضور کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر ہے اور حضور کو نیند آ جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے, عصر کی نماز ابھی ادا نہیں کی, لیکن حضور کے آرام میں خلل نہ آئے اس لیے کچھ نہیں کہتے. حضور جب بیدار ہوتے ہیں, حضور نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی, حضور بیدار ہوتے ہیں, حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ علی نماز عصر ادا کر لی؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے ادا نہیں کی, آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو اس لیے میں نے آپ کو جگایا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم سے التجا کی کہ مولا تیرے علی نے عصر کی نماز ادا نہیں کی, اور جملے آپ سنیے, اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ مولا تیرے علی نے نماز عصر ادا نہیں کی, علی تیری اور تیرے پیارے مصطفیٰ کی اطاعت میں تھے, سورج کو دوبارہ لوٹا دے. آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, لیکن رب کریم سے عرض کرتے ہیں کہ مولا علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھے اور نماز ادا نہیں کی, سورج واپس لوٹ جاتا ہے. حضرت اسماء بنت عمیر اس روایت گویا اس حدیث کی راوی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے دوبارہ میں نے چٹانوں پر سورج کی روشنی کو دیکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا. حضرت یوشع بن نون کے لیے تو سورج کو غروب ہونے سے روکا, لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈوبے کے لیے ڈوبے ہوئے سورج سورج کو پلٹا دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات عطا ہوئے جو اور انبیاء کرام کو عطا نہیں ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عطا مارا تو پتھر سے چشمہ جاری ہو گیا, یہ اپنے طور پر بہت بڑا کمال ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمال عطا ہوا؟ حدیبیہ کا موقع ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں اور نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں, پانی موجود نہیں ہوتا. صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز کا وقت ہوا جاتا ہے اور پانی موجود نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ جتنا پانی جس کے پاس ہے وہ سب اکٹھا کر کے کسی برتن میں لے آؤ. چنانچہ تمام مشکلوں کو نچوڑا گیا اور جو قطرہ قطرہ کر کے پانی جمع ہوا ایک برتن میں لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو ملاحظہ فرماتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں اپنا دست حق فرش یوں ڈالتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور کا ہاتھ ڈالنا کیا تھا, ہم دیکھتے رہے کہ حضور کی ہر انگلی سے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے نہ صرف یہ کہ وضو کیا, فرماتے ہیں کہ صحابہ نے وضو کیا, صحابہ نے غسل کیا, پانی پیا, اپنے اپنے برتن پانیوں سے بھر لیے اور اس کے بعد حضور سے کہا کہ حضور اب پانی کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے جیسے ہی اپنا ہاتھ برتن سے نکالا پانی رک جاتا ہے. راوی سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگ کتنے لوگ ہوں گے, کوئی 10, 20, 15, 50 ہوں گے. راوی کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر ہم 1500 افراد تھے, اور کہتے ہیں یہ 1500 نہیں, اگر ہم 100,000 بھی ہوتے تو قسم خدا کی وہ پانی پورا ہو جاتا. یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا. حضرت موسیٰ تو اپنا عطا مارے تو پانی نکلے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ, علماء فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی سے صادر نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. راوی کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے دیکھا کہ کوہ حرا کہ ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا تھا اور دوسری جانب چاند کا دوسرا ٹکڑا تھا. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس پر اعتراضات کرنے والوں کے جوابات دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے, یہ اتنا بڑا واقعہ تھا اور یہ سوائے مکہ والوں کے کسی اور نے بیان کیوں نہ کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہوگا. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بیان ہے, ایک طرف شکل قمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا. قرآن کے دلیل موجود ہے, لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی دلیل کو بھی اگر نہ مانو اور اگر عقل کے پرستار عقل کی بنیاد پر اگر تم ہر چیز کو پرکھنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں کہ چاند, ایک بات تو یہ کہ وہ معجزہ جب کوئی سلف طلب کرتا ہے تو صرف اسی کو دکھایا جاتا ہے. حضور کے بے شمار معجزات ہوئے, جن جن لوگوں نے طلب کیے ان کو دکھائے گئے, اور فرماتے ہیں کہ چاند کا جب یہ معجزہ رونما ہوا, رات کا وقت ہوتا ہے اور رات کو ہر آدمی سوتا ہے, اگر کوئی جاگتا بھی ہے تو وہ ٹکٹکی باندھے چاند کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے. تو تمہاری یہ دلیل بالکل بیکار ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ رات کا واقعہ تھا اور رات میں عموماً لوگ سوتے ہیں, لہٰذا یہ اعتراض غلط ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ کہ یہ واقعہ جن لوگوں نے یہ معجزہ طلب کیا ان کو دکھانا مقصود تھا, ان لوگوں نے دیکھا, مکے والوں نے گواہی دی, اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں غلط ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی واقع چاند کے 2 ٹکڑے کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار کمالات عطا ہوئے. ایک کمال یہ تھا کہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اترتا اور ایک موقع پر ان کے لیے آسمان سے پان اترا، اس میں 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں تھیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ کھانا آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھانے میں برکت کی دعا کی، فرماتے ہیں کہ کئی 100 افراد نے اس کھانے کو تناول کیا اور کئی 100 افراد شکم سیر ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ یقیناً یہ بہت بڑا کمال ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمال حاصل تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں شریک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو خندقیں کھودنے پر مامور کیا، اور صحابہ کرام خندقیں کھود رہے ہیں اور بھوک کی شدت سے پریشان حال ہے۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی شدت بہت زیادہ ہے، اور اپنے شکم سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ حضور ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ الرضوان کی یہ حالت دیکھی تو اپنے شکم اقدس سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا صحابہ کو کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ حضرت جابر فوراً اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کا سامان ہے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ 1 جو ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر نے فوراً بکری ذبح کی، اپنی بیوی سے کہا کہ تم آٹا گوندو، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آنے کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں 1 بکری اور کچھ آٹا ہے، آپ چند افراد کو لے چلیں تاکہ یہ کھانا میں انہیں کھلا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کی بات سننے کے بعد پورے لشکر میں اعلان کروایا کہ چلو آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، پریشان ہو گئے، فوراً دوڑ کر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ کیا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت جابر کی اہلیہ نے کہا، صحابیہ تھی، اللہ اکبر کہنے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی ہے اب وہی اسے پورا کریں گے، تم فکر مت مند ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ خبردار ہانڈی میں سے کچھ مت نکالنا اور ابھی روٹی تیار مت کرنا۔ حضور تشریف رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد فرمایا کہ اب ہانڈی میں سے نکالتے جاؤ اور کھلاتے رہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 1-2 آدمی نہیں تھے، پورا کا پورا لشکر اس 1 بکری کے بچے کے گوشت سے سیر ہو گیا، اور پورا کا پورا لشکر 1 جو تقریباً 3 یا 4 کلو آٹا بنتا ہے، پورے کے پورے لشکر نے اسے کھایا، اور جب تمام لوگ کھا چکے اس کے بعد بھی ہانڈی میں گوشت موجود تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کمال ہے۔ رب کریم نے آپ کو وہ معجزات عطا فرمائے جو کسی اور نبی کو عطا نہ ہوئے۔ اب آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور اور معروف احادیث مقدسہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ، تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا ہے۔ فرمایا ذرا اسے دسترخوان پر اونے لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا توشے دان دسترخوان پر جب اونے لا تو گنتی کی 21 کھجوریں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو دیکھا اور 21 کھجوروں کو دیکھا اور دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ 21 کھجوریں کس کو کفایت کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کا نام لیا، برکت کی دعا کی، اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ، ایسا کرو کہ 10-10 افراد کی ٹولیاں بناؤ اور 10-10 افراد کو بٹھاتے جاؤ، وہ 10 کھا لیں، اس کے بعد دوسرے 10 آئیں، وہ 10 کھا لیں، اس کے بعد تیسرے 10 آئیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 10-10 افراد کو بلا کے لاتے، کئی 100 افراد نے وہ کھجوریں کھائیں، اس کے بعد بھی کھجوریں دسترخوان پر موجود تھیں۔ اس کے بعد حضور نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، ان کھجوروں کو اپنے تھیلے میں ڈال لو، اور خبردار اس تھیلے میں اس کو کبھی جھاڑنا مت اور اس تھیلے میں ہاتھ ڈال کر اور کھجورے کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ واللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوری مجھے عطا فرمائی, میں اس میں سے کھاتا رہا اور فرماتے ہیں کئی ہزار کلو کھجوریں میں نے خیرات کی, لیکن اس تھیلے میں کھجوریں کم نہیں ہوتی تھی. فرماتے ہیں کہ حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا, میری تھیلے سے کھجوریں نکلتی رہی, میں کھاتا رہا لوگوں کو کھلاتا رہا. فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے پردہ فرمایا, حضرت فاروق اعظم کا دور آیا, کھجوریں ختم نہ ہوئی, حضرت عثمان غنی کا دور آیا, میں کھجوریں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا, کھجوریں ختم نہ ہوئی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس دن شہادت ہوئی اس دن ہنگامے میں وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا, اور فرمانے لگے کہ اس دن لوگوں کو ایک غم تھا لیکن ابو ہریرہ کو اس دن دو غم تھے, ایک حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اور ایک میرے اس تھیلے کے گم ہونے کا. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام بلند عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو ہاتھ لگا دے وہ چمکتی ہوئی ہو جائے, آپ کے ہاتھ مبارک سے, آپ کے قدم مبارک سے, آپ کی آنکھوں سے, آپ کی زبان مبارک سے, آپ کے کانوں سے, ہر عضو سے معجزات کا صدور ہوا. اور کیوں نہ ہو کہ رب کریم نے فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم, کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی, اور دلیل ہوتی ہے دعوے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے پر دلیلیں قائم کی اور بے شمار معجزات عطا فرمائے. رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکتیں ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے اور اس کے وسیلے سے ہمارے ظاہر اور باطن کو بدل دے. وما علینا الا البلاغ.